رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة يا درود السلام بيج نمبر شيء فرمان المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اس نے یہ کہا، اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی.
صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. الحمد لله، مختلف ملکوں سے تشریف لائے ہوئے اسلامی بھائیوں کا مدنی مذاکرہ مدنی مرکز فیضان مدینہ محلہ سوداگران سبزی مندی باب المدینہ کراچی میں ہو رہا ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی جواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، معلوم ہوگا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول پائیں فوراً اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرنے والا نہیں، بلکہ انشاءاللہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرنے والا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ واستغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضور ارشاد فرمائیں کہ بعض اسلامی بھائی جوڑی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں؟
جب دو کی دوستی ہو جاتی ہے نا، اس کو جوڑی بولتے ہیں. میاں بیوی کو بھی جوڑی بولتے ہیں، دو دوستوں کو بھی جوڑی بولتے ہیں. یہ دوستوں کی جوڑیاں ہیں، اسلامی بہنوں میں بھی ہوتی ہیں اور اسلامی بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں. عام فرینڈ سرکل جو ہوتے ہیں بیسٹ فرینڈ بناتے ہیں. تنظیمی طور پر فی زمانہ میں نے اس کا نقصان دیکھا. یہ بیچارے بولتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن دل کی گہرائی میں بہت مشکل ہوتا ہے کہ نیت درست کی جا سکے. اس دور میں علم نہیں ہے، نہ جذبہ حسن عمل ہے، تو اس لیے میں نے دیکھا ہے کہ جو دو دوست ہوتے ہیں وہ دین کا کام زیادہ کر نہیں پاتے، دعوت اسلامی کام زیادہ اس دور میں کر نہیں پاتے. وہ اب کام دھندا، گھر کے کام کاج، نوکری یا کاروبار، پھر اب تھوڑا سا وقت دین کا کام کرنے کے لیے ملے تو وہ جوڑی اٹکی ہوئی ہوتی ہے اس کی، اس کے پاس آئے گا جائے گا، اس سے بات چیت کرے گا، وقت اس کا پورا ہو جائے گا. اجتماع میں بھی وہ نئے اسلامی بھائی سے مل نہیں پائے گا، وہ اپنے اس کو ہی ڈھونڈتا ہوگا، اور دونوں مل کے بیٹھ جائیں گے، دونوں ایک تھالی میں کھائیں گے، قریب قریب بیٹھیں گے. اس کی علامات ہوتی ہے، ایک طرح کا لباس سلوائیں گے، ایک طرح کے شوز لیں گے، دوسروں کی حسد کا بھی نشانہ بنیں گے. اتنی ساری مشکلات ہیں اس میں فی زمانہ. حقیقی معنوں میں جو اللہ کے لیے دوستی اگر دو کی ہو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، کوئی گرفت نہیں، بلکہ ثواب ہے. لیکن اس دور میں میں نے کوئی دو دوست ایسے تجربے میں نہیں دیکھے جن کی دوستی اللہ کے لیے ہوگی، میرے تجربے میں نہیں ہے. نفسانیت بہت ہوتی ہے، یا تو وہ اچھا لگتا ہے، اس کا حسن ہے اس میں، تو دوستی ہو جاتی ہے، یا اس کی باتوں میں تلطف زیادہ ہوتا ہے تو دوستی ہو جاتی ہے، وہ ذہین بہت ہے اس لیے دوستی ہو جاتی ہے، یا مالدار ہے اس لیے دوستی ہو جاتی ہے، جاندار ہے اس لیے دوستی ہو جاتی ہے، دلیر ہے اس لیے دوستی ہو جاتی ہے. کوئی نہ کوئی دنیاوی کشش کی وجہ سے اس دور میں دوستیاں، جوڑیاں جس کو بولتے ہیں، بنتی ہیں. دعوت اسلامی میں تو سمجھو یہ ممنوع ہے، جو ایسا کرتے ہیں وہ کم از کم میرے نافرمان ہیں. مگر میری حیثیت کیا، بناتے ہیں تو جوڑیاں کیا کرتے ہیں، میں تو بہت ناراض ہوتا ہوں. جو دعوت اسلامی والے ہیں اور دعوت اسلامی کام کرنا چاہتے ہیں اور جو دنیاوی دوستیاں رکھتے ہیں، اس سے مراد یہ کہ میرا اس سے دل بہت ٹوٹتا ہے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ کام نہیں کر پاتے. وہ خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کیا وہ کیا، لیکن یہ کہ اگر وہ جوڑی میں نہ ہوتے تو اس سے زیادہ کام کر جاتے، نہیں مانتے. اس لیے کسی کو سمجھانا بار بار یہ بھی رسکی ہوتا ہے کہ وہ مزید ضد میں آگے پکا ہو جاتا. یہ بھی نفسیاتی اثر ذہن میں رکھیے گا. یا بعض وقت توجہ نہیں ہوتی اور آپ بولو گے تیری جوڑی ہے جوڑی ہے, تو پھر وہ جوش میں آ کے بن جاتی. اس لیے ہے نازک شاہراہ. اللہ پاک ہمیں اخلاص عطا فرمائے, اللہ کے لیے حقیقی معنوں میں دوستی. اور آج کل تو یہ ہے کہ آپ سب سے یکساں سلوک رکھنے کی کوشش فرمائیں, یہ بھی ہر دل عزیز بنیں گے. ایک سے اگر آپ نے گہری دوستی گانٹ لی نا, تو آپ ہر دل عزیز کبھی بھی نہیں بنیں گے, لوگوں کے دل آپ کی طرف مائل نہیں ہوں گے. بہت واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب محمد.
ان کے اسلامی بھائیوں نے سوال پوچھا ہے کہ ہند میں عوام میں دیکھا گیا ہے کہ وہاں پانچوں انگلیوں سے اور لڈو بنا بنا کر کھایا جاتا ہے, ایسا کھانا کیسا ہے؟
اللہ جانے, میں نے ہند کے اسلامی بھائیوں کو تو لڈو بنا کر کھاتے نہیں دیکھا, عرب کے اسلامی بھائیوں کو دیکھا ہے. اہل عرب جو ہے وہ مٹھیاں بنا کر, اب ہند والا کھائے یا پاکستان والا کھائے یا عرب شریف والا کھائے یا کوئی مدینہ شریف میں رہتا ہو, کھائے. تین انگلیوں سے کھانا سنت ہے, سنت انبیاء علیہ السلام. پانچ انگلیوں سے کھانا گماروں کا طریقہ حدیث شریف میں لکھا ہے. 100% تو نہیں کہہ سکتا میں, لیکن 99.9 اس ٹائم بھائی پانچ انگلیوں سے کھاتے ہیں, سنت کے مطابق نہ کھانا کھاتے میں نے دیکھا ہے. ہاں, کوئی ایسی غذا ہے کہ تین انگلیوں سے اٹھانا ممکن نہیں ہے تو وہ چار سے اٹھا لے, پانچ سے اٹھا لے. اب جیسے وہ چاول جو چھوٹے چھوٹے چاول ہوتے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے, وہ تین انگلیوں سے اس کا نوالا بن نہیں پاتا, تو اس میں یا تو آلو مسل دے یا ایسا گاڑا مسالہ ہو تو پھر تین انگلی سے زیادہ اٹھ جائے گا, سبزی مسل لے اس میں, ورنہ تین انگلی سے نہیں اٹھے گا. تو ایسا ہے چاول جو نہیں اٹھتا تو چار پانچ سے مجبوراً اٹھا سکتے ہیں. سنت الموقعہ نہیں ہے. اگر ولفرد کو پانچ انگلی سے کھائے تو اس کو گناہ گار نہیں ہوگا, اس کو معاذ اللہ ملامت نہیں کی جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کی تالیف پیٹ کا کفل مدینہ دوسرے اسلامی بھائیوں کو پیش کرنے سے تنظیمی طور پر کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟
حدیث و محبت بڑھے گی, ایک فائدہ یہ تو حاصل ہوگا ہی انشاءاللہ. اور اس کتاب میں جیسے کہ بھوک کے فضائل لکھے, اس نیت سے بھی اگر کم کھانا کھائے اور احتیاط بھی کرے, پیزے پراٹھوں سے اپنے آپ کو بچائے, مرغن کھانوں سے بچائے, تو صحت بہتر رہے گی, دین کا کام زیادہ کر سکے گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ بھی ضمناً اس میں کافی مواد ہے. اب مثال کے طور پر اس میں جماعت سے نماز پڑھنے کا ایسا مواد ہے کہ اس سے پہلے عین ممکن ہے کہ آپ کے مطالعے میں نہ آیا. بڑا آپ بولو تو میں پڑھ کے سنا دوں, آپ حیران ہو جاؤ گے, ایسا مواد ہے. آپ نے شاید نہ پڑھا ہو پہلے. فتح و رضویہ شریف کی برکتیں, بھنی ہوئی بکری, یہ حکایت ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے سامنے بھنی ہوئی بکری رکھی تھی. انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانے میں شامل ہونے کی درخواست کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرماتے ہوئے کھانے سے انکار کر دیا کہ شہنشاہ خوش خصال سلطان شیریں مقال محبوب رب ذو الجلال عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی. اب بتائیے اس میں کتنا مواد ہے. اس حدیث شریف پر غور کرے تو آدمی سر دیوار سے مار دے کہ میں سب عاشق رسول بنتا ہوں, اور دے بریانی تو دے قورمہ تو دے پراٹھے تو دے پیزے, جو آتا ہے وہ پیٹ میں ڈالتا ہوں اور عاشق رسول ہوں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کے نہیں کھائی. اور جو حقیقی عاشق ہے اس کو دیکھ لو, بھنی ہوئی بکری سامنے آئی تو نہیں کھائی. میٹھے میٹھے سائیں بھائی, ایک طرف حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم مصطفیٰ تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھوک شریف کو یاد کر کے بھنی ہوئی بکری کھانے سے انکار فرما دیا. اور آہ, دوسری طرف ہم جیسے نام کے عشاق ہیں کہ اگر تندوری بکرا بلکہ تندوری ران ہی سامنے آ جائے تو عشق و مستی سب بھول کر بھوکے شیر کی طرح اس پر ٹوٹ پڑے اور دونوں ہاتھ سے نوچ نوچ کر کھانے میں ایسے مشغول ہو جائیں کہ شاید نماز با جماعت کا بھی ہوش نہ رہے. آج کل اکثر دعوتوں میں ایسا ہی ہوتا ہے, یہاں تک کہ بزرگوں کی نیاز کی دعوت جیسا نفلی کام بھی کرتے ہیں تو معاذ اللہ عز و جل اکثر نمازی کھانے کی حرص کے باعث جماعت ترک کر دیتے ہیں. مدنی التجا کہ جب بھی دعوت کریں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی نماز بیچ میں نہ آئے، اگر آ جائے تو پھر لاکھ مصروفیت ہو، فوراً میزبان و مہمان سب کے سب مسجد کا رخ کریں، جب تک شرعی مجبوری نہ ہو اس وقت تک مسجد کی جماعت اولا لینا واجب ہے، اگر جماعت گھر میں کر بھی لی تو ترک واجب کا گناہ سر پر آئے گا، بلکہ بعض فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک اقامت سے پہلے مسجد میں نہ آنے والا گناہگار ہے، مگر ہم تو بڑے ٹھاٹ سے جماعت کا وقت ہوتا تو اٹھتے ہیں، اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو، اگر وضو کرتے ہیں استنجا کرتے ہیں وضو کرتے ہیں اور پھر جماعت کی ایک دو رکعت ملی تو ملی، جو مسجد میں رہتے ہیں ان کو جماعت پوری نہیں ملتی، آپ لوگوں میں بھی سب کو شاید نہ ملتی ہو پوری، عصر میں اندازہ ہو جائے شاید، کھڑے ہوتے ہیں پیچھے لائن میں، کتنی بڑی بدنصیبی ہے، جماعت پوری لینی چاہیے۔ مزید اس میں لکھا ہے افطار پارٹیوں، دعوتوں، نیازوں اور نعت خانیوں وغیرہ کی وجہ سے فرض نمازوں کی مسجد کی جماعت اولا یعنی پہلی جماعت ترک کرنے کی ہرگز اجازت نہیں، یہاں تک کہ جو لوگ گھر یا ہال یا بنگلے کے کمپاؤنڈ وغیرہ میں تراویح کی جماعت قائم کرتے ہیں اور قریب مسجد موجود ہے تو ان پر بھی واجب ہے کہ پہلے فرض رکعتیں جماعت اولا کے ساتھ مسجد میں ادا کریں۔ جو لوگ بلا عذر شرعی باوجود قدرت فرض نماز مسجد میں جماعت اولا کے ساتھ ادا نہیں کرتے ان کو ڈر جانا چاہیے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس کو یہ پسند ہو کہ کل اللہ تعالی سے مسلمان ہو کر ملے تو وہ ان پانچوں نمازوں کی جماعت پر وہاں پابندی کرے جہاں اذان دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے سنن ہدا مشروع کی اور یہ نمازیں بھی سنن ہدا ہیں، با جماعت نمازیں سنن ہدا ہے ہدا سے، اور اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو جیسا کہ یہ پیچھے رہنے والا گھر میں پڑھ لیتا ہے تو تم اپنے نبی کی سنت چھوڑ دو گے، اور اگر اپنے نبی کی سنت چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس حدیث مبارک سے اشارہ ملتا ہے کہ جماعت اولا کی پابندی کرنے والے کا خاتمہ بالخیر ہوگا، اور جو بلا شرعی مجبوری کے مسجد کی جماعت اولا ترک کرتا ہے اس کے لیے معاذ اللہ کفر پر خاتمے کا خوف ہے۔ تو جو بلا عذر گھر میں جماعت قائم کرتا یا بغیر جماعت نماز پڑھتا یا معاذ اللہ نماز ہی نہیں پڑھتا اس سے کیا حال ہوگا؟ یا رب مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں پانچوں نمازیں مسجد کی جماعت اولا میں پہلی سب کے اندر تکبیر اولا کے ساتھ ادا کرنے کی ہمیشہ سعادت نصیب فرما، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت و توفیق ایسی عطا یا الہی۔ تو یہ ہمارا دعوت اسلامی کا مدنی انعام بھی ہے کہ با جماعت پانچوں نمازیں ادا کی جائیں، لیکن بہرحال یہ کہ جو چند جماعتیں بلا عذر ترک کرے فاسد ہو جائے گا، کہ جیسے کہ تنخواہ ملتی ہے تو نماز پڑھا رہا ہے اور چھٹیوں پہ جاتا ہے تو فجریں بھی گول کر دیتا ہے نیندوں میں، سنا ایسے بھی امام ہوتے ہیں کہ اپنے گاؤں میں جب جاتے ہیں چھٹی پر تو نمازوں کا کوئی ٹھکانہ ہوتا نہیں ہے۔ جیسے حافظ صاحبان اکثر آپ دیکھیں گے سارا سال داڑھی کٹوا دیتے ہیں نماز بھی نہیں پڑھتے، رمضان شریف آتی ہے تو وہ دورہ شروع کر دیتے ہیں، دور شروع کر دیتے ہیں جی مجھے مصلی سنانا ہے، داڑھی بھی کچھ بنا لیتے ہیں، شیوڈ ہوتے ہیں تو خشخشی کر لیتے ہیں، بس وہ تراویح بھی اب رسم کی حد تک ایسا ہو گیا کہ رہ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ حقیقی تراویح نصیب فرما دے، ظاہر ابھی اس کے فضائل حاصل ہوں گے، فضائل اتنے کہ ایمان تازہ ہو جائے، لیکن اب حالات آپ کے سامنے بہت برے حالات، اب سارا سال تو فاسق بنا رہتا قرآن بھول کر، قرآن بھول جائے گا تو فاسق ہو جائے گا، قرآن بھولنا بہت بڑا گناہ ہے، اور چھوٹ میں بولتے ہیں آسرا نہیں کرتا کہ میں بھول گیا، گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے، بالکل بولتے ہیں بھول گیا، قرآن شریف بھول گیا ہوں، پناہ صورتیں بھول گیا ہوں، بولتے رہتے ہیں، ضرورتاً بولے اس کی بات دوسری ہے، لیکن بلا ضرورت بولتے ہیں کہ میں قرآن بھول گیا ہوں یار، میں ذرا پکا کر لوں، منزل پکی کر لوں، مجھے مصلی سنانا ہے، اللہ کے لیے نہیں مصلی سنانا ہے، سوٹ پیس ملیں گے، دودھ ملے گا تراویح کے بعد، نذرانہ ملے گا، میں مانگتا نہیں لوگ مجھے دیتے، نہ دیں اس دن تو جاؤ اس مسجد میں دوسرے سال تو پتا چلے گا، تو واقعی تجھے لگے گا کہ ہاں میں مانگتا نہیں، یہ انڈائریکٹ اجرت ہی ہے اور اجرت حرام ہے۔ اس کی تفصیل میں نے فیضان رمضان میں دی ہے، اس کا شرعی حیلہ بھی دیا ہے، اس کو فیضان رمضان سے آپ پڑھ لیجیے تراویح کے مدنی پھول میں، بہت بری حالت ہے. اخلاص، اے اخلاص تو کدھر ہے؟ ہمیں نصیب ہو جائے، ہماری زندگی چلی جائے ایک لمحے کے لیے اخلاص سے عبادت حاصل ہو جائے، ایمان کے ساتھ ایمانداری سے بیڑا پار، اخلاص دکھاوا دکھاوا. سوال کرنے والے کو بھی شیطان ریاکاری میں مبتلا کرتا ہوگا اور خوش ہوتا ہوگا کہ میرا کیسٹ میں آواز آ جائے گی، میری سب کو بتائے گا میری آواز کیسٹ میں آ گئی ہے، اور انداز بھی ایسا اختیار کرے کہ کیسٹ سنیں یا لوگ سنیں یار اس کو سوال کرنا بڑا اچھا تھا. اخلاص اگر ہے ایسا تو، اور جواب دینے والے کو تو آپ کے صدقے میں اخلاص مل جائے، بس اس کو تو یوں ہوگا کہ میرے ایسا علامہ کو فل بدی اتنے سوالات کے جوابات دیتا ہوں. شیطان کسی کو نہیں جوڑتا، میں کوئی معصوم تھوڑی ہوں، اللہ اخلاص سے پیارے حبیب کے صدقے طرح طرح سے وسوسے ڈال کر آدمی کو وہ چاروں خانے چت کر دیتا، مگر جس کی اللہ مدد کرے، اس کے حبیب کی جس پر خصوصی نظر ہو جائے وہی بچے، باقی شیطان کی چھری کے نیچے سب آ جاتا. ہر عمل اللہ کے لیے ہو، کاش ریاکاری سے بچ جائے. تو سب نیت کر لیں کہ جماعت تو پہلی سب کی کوشش فرمائیں، اگر مسجد میں ہوتے ہوئے بھی آپ کی جماعتیں جائیں تو پھر میری بدنصیبی ہے، میری آواز میں اثر تو ہے نہیں نہ میری تحریر میں کوئی اثر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلى الله تعالى عليه واله وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ تکبیر تشریق بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے، کیا یہ درست ہے؟
جی ہاں، یہ منصوص ہے نا، منصوص ہے. اور تکبیر تشریق میں جماعت مستحبہ کے ساتھ جو نماز ادا کی گئی، پہلی جماعت جو جماعت اولا، تو جو اس پہلی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی گئی، یا جہاں حکم یہ ہے کہ ہر جماعت پہلی جماعت ہوتی ہے جامع مسجد وغیرہ کے احکام ہیں، تو جماعت مستحبہ یا جماعت مسنونہ کے ساتھ جو نماز پڑھی گئی، ان مقتدیوں پر ایک بار تکبیر تشریق بلند آواز سے پڑھنا واجب اور تین بار پڑھنا مستحب ہے. تو چونکہ یہ منصوص ہو گیا تو اس لیے یہ تو باقی رکھا جائے گا. اسی طرح آپ اس کو لے لیے نا، فجر کی نماز، فجر کی نماز میں قراءت بالجہر واجب ہے، اور ابھی جماعت شروع ہوئی اور کوئی آیا اور تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ سنتیں پڑھ کے جماعت میں شامل ہو، جبکہ جماعت نکل جانے کا خوف نہ ہو، جماعت پوری ختم ہو جائے گی ایسی وقت پہنچا تو سنتیں چھوڑ کر وہ جماعت میں شامل ہو، لیکن جب جماعت شروع ہوئی تو عام طور پہ آدمی سنت پڑھ لیتا تو سنت وہ پڑھ سکتا ہے. تو اب اس کی سنتوں کی خاطر کہ اس کو تشویش ہوگی، اس لیے امام کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ قراءت سری کرے، کیونکہ یہاں تو واجب ہے یہ منصوص ہے. تو جہاں جہاں منصوص احکام ہیں وہاں رد و بدل نہیں کیے جاتے، تو اس کی صورتیں ہوتی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ، بابا کندھوں پر اس طرح چادر ڈالنا کہ دونوں سرے پیٹ پر لٹک جائیں کیسا ہے؟
یہ صدل کہلاتا ہے، نماز میں صدل مکروہ تحریمی ہے. صدل دیکھیں لٹکانے کی صورت میں عرض کروں، دیکھیں یہ میں نے چادر رکھی ہے اپنے سر پر، جیسے یہ چادر رکھی ہے میں نے، اور اس کے کاندھے سر سے رکھی جائے یا کاندھے پر رکھی جائے، دونوں سرے اس کے لٹک رہے ہیں، تو اس طرح رکھنا نماز میں مکروہ تحریمی. تو اس کا طریقہ یہ کہ نماز میں جیسے چادر رہے گلے میں رکھی ہوئی، تو اس کا ایک سرا دائیں یا بائیں کندھے پر ڈال دیا جائے. اب جب کندھے پر ڈال دیا تو اب کراہت نہیں رہی، نماز میں بھی اب کوئی کراہت نہیں اور علاوہ نماز کے بھی کوئی کراہت نہیں. اب وہ ڈال کر ایک کندھے پر آپ نے ڈالا اور گھما کر گلے میں لپیٹتے ہوئے دوسرے کندھے کی طرف سے نکال لیا، تو اب یہ گلے میں ایک پھندے کی طرح بن گئی اور دونوں سرے اب بھی پیٹ پر لٹکے ہوئے ہیں، تب بھی نماز میں کوئی کراہت نہیں کہ اب وہ لپٹ گئی نا، اب یہ صدل کے وہ احکام اس پر نہیں آئیں گے. اگر اس طرح ڈالی کہ جیسے سیدھے یا الٹے کندھے پر آپ نے ڈال دی چادر، جیسے میں نے ڈالی ہے, اور ایک سرا پیٹ پر لٹک رہا ہے ایک پیٹ پر, تو اس طرح رکھنا نماز میں مکروہ تحریمی, فرض نماز ہو, واجب ہو, سنت ہو, وتر ہو, نوافل ہو, تو اب اگر کندھے پہ چادر رکھ کے شروع کر دی تو اب یہ مکروہ تحریمی ہوگی, چادر کو ہٹا کر یا سنت وہ شرعی طریقے پر رکھ کر دوبارہ دہرانی پڑے گی. تو نماز جو مکروہ تحریمی ہوگی وہ واجب الاعادہ ہو جائے گی, انہیں دوبارہ اس کا دہرانا واجب ہوگا کراہت کو دفع کر کے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ, حضور نماز کے لیے سر پر چادر اوڑھنے کا درست طریقہ ارشاد فرما دیجیے.
چادر نماز میں جب اوڑھے تو سر سے اوڑھے اور چادر پھیلا کر اوڑھی, چادر کہلا گی جب پھیلا کر اوڑھی. اب بعض اسلامی بھائی اس کو مفلل کی طرح وہ گڈی بنا لیتے ہیں اس کی, یا یوں سمیٹ کر سر پہ ڈالتے ہیں, سمیٹ کے ڈالی اور یوں کر لی, تو یہ چادر اوڑھنا تو نہ ہوا نا, یہ تو مفلر بن گیا آپ کا سردی سے بچاؤ کے لیے. چادر اور مفلر میں فرق ہے نا, تو اس لیے چادر کو پھیلا کر اوڑا جائے سر سے, اور دونوں سرے یا کم از کم ایک سرا کسی کندھے پر ڈال دیا جائے, دونوں ڈال دے تب بھی صحیح ہے. اب اگر نماز کے دوران یہ جیسے بعض اوقات نیچے آ جاتی ہے, سر سے نیچے آ گئی, تو اس کو درست کرنا چاہیے سیدھے ہاتھ کے اشارے سے کسی طرح بھی, عمل قلیل کے ساتھ اس کو دوبارہ سر پہ لے آئے, ویسے ہی نہ چھوڑ دے چادر کو. اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ, حضور درود شریف کے فوراً بعد اذان یا اقامت دینا کیسا ہے؟
درود شریف اور اذان یا اقامت کے مابین فصل ہونا چاہیے. میرے آقا سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ ایشم اے رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتاوی رضویہ شریف جدید جلد پنجم کے صفحہ 386 پر جو فتویٰ آپ کا مرقوم ہے اس سے یہ مستفاد ہو رہا ہے. درود شریف اور اذان و اقامت کے درمیان فصل یعنی گیپ رکھا جائے تاکہ عوام الناس درود شریف کو اذان و اقامت کا جز یعنی حصہ نہ سمجھ بیٹھے, تو درود شریف پڑھ کر کچھ لمحے کے لیے چپ ہو جائے. ایک صورت یہ ہے, یا یہ بھی صورت ہے کہ دونوں میں یوں امتیاز ہو جائے کہ درود شریف کوئی پڑھے اذان دوسرا دے دے, اور بہتر طریقہ شاید یہ ہو کہ اذان اور درود شریف کے درمیان نیکی کی دعوت دے دی جائے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ نہ اذان کا حصہ نہیں ہے. تو اس ضمن میں ایک کارڈ میں نے مرتب کیا ہے, اس میں یہ لکھا ہے درود شریف پڑھ کر یہ نیکی کی دعوت دیجیے. اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے. نیز درود و سلام اور اقامت کے درمیان یہ اعلان کر دیجئے, اعتکاف کی نیت کر لیجئے, موبائل فون ہو تو بند کر دیجئے. آج کل موبائل کی گھنٹیاں بجتی رہتی ہیں, موبائل بالکل عام ہو گیا ہے, بچوں کا کھلونا ہو گیا جیسے, تو یہ کہنے سے نمازیوں کو ہو سکتا ہے یاد آ جائے اور وہ بند کر دیں, ورنہ وہ گھنٹی نے اگر بجنا شروع کر دیا نا تو اسپیکر تو کچھ بھی ڈسٹربنس نہیں کرتا جتنا گھنٹی کرتی ہے, نہ وہ خود سکون سے نماز پڑھ سکے گا نہ برابر والے کو چین آئے گا. تو اس کا کارڈ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے, تو آپ زیادہ تعداد میں خرید کر مسجدوں میں پہنچائیے. مؤذن صاحب کا انفرادی کوشش کے ذریعے ذہن بنانا ہوگا, خالی دے دیں گے تو شاید اذان میں یہ نہیں پڑھیں گے, اس کو ذہن بنا کر آپ انشاءاللہ دیں گے تو وہاں یہ, اور یہ تو الحمدللہ اہل علم پر واضح ہے کہ جو بھی اچھا طریقہ جاری کیا جائے اسلام میں اور وہ شریعت میں منع نہ ہو تو اس جاری کرنے والے کو ثواب ملے گا اور جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کو بھی ثواب ملے گا. اور جب تک یعنی جتنے لوگ عمل کرتے رہیں گے ان لوگوں کو ثواب ملتا رہے گا, اس جاری کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا, ان سب کا بھی ثواب ملے گا, اور دونوں کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی. یہ بھی اگر بذات حسنہ آپ جاری کر دیں اور تعاون کر دیں ہمارے ساتھ تو انشاءاللہ آپ بھی ثواب میں شریک ہو جائیں, ورنہ الحمدللہ فیضان مدینہ میں تو یہ جاری ہے الحمدللہ. درود پاک اور اذان کے درمیان کو فصل نہیں کرتا تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عوام کو فتنے سے بچانے کے لیے یہ مشورتاً ارشاد فرمایا, کوئی حکم شرعی نہیں لگایا کہ جو نہیں فصل کرے گا اس کے لیے فلاں فلاں گناہ ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ, حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ علماء اور مؤذنین دعوت اسلامی کا مدنی کام کس طرح کر سکتے ہیں؟
جتنا علماء کرام بالخصوص دعوت اسلامی کا مدنی کام کر سکتے ہیں نا, اتنا عام آدمی نہیں کر سکتا. نہیں, امام کا معاشرے میں ایک مقام ہوتا ہے. الحمدللہ مسلمان اتنے گئے گزرے نہیں ہیں, امام کی رسپیکٹ کرتے ہیں, امام کو دیکھ کر سگریٹ چھپا دیتے ہیں, سر پر رومال اوڑھ لیتے ہیں, ان کے اعضاء میں خوشبو آ جاتا ہے. بعض ایسے باادب ہوتے ہیں اگرچہ مسجد میں نہیں آتے لیکن پتہ چلتا ہے امام صاحب ہے تو وہ ہاتھ باندھ لیں گے اور ان کے اعضاء میں خوشبو آ جاتا ہے, آج بھی ان کے اعضاء سے ظاہر ہوتی ہے. الحمدللہ یہ ہے حالات. تو ایسے میں امام کی بات کو وہ غور سے سنتے اور اس کا اثر جلد قبول کرتے, اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی کام کا آغاز بھی ایک مسجد کے پیش امام نے کیا. کاغذی بازار کی نور مسجد کے پیش امام نے الحمدللہ اس مدنی کام کا آغاز کیا, اور یہ غالب اکثریت کو معلوم ہے, اس کا نام بھی آپ جانتے ہیں. اس لیے امام کا ایک مقام ہوتا ہے. تو آپ اگر کوشش کریں گے, اگر آپ علاقائی دورے میں چلے جائیں گے تو کسی دکان پر آپ نیکی کی دعوت دینے چلے جائیں گے نا تو دکاندار لاکھ مصروف ہوگا انشاءاللہ, وہ آپ کی بات کو نہیں ٹالے گا, وہ غور سے سنے گا, ہو سکتا ہے دوسروں کو ٹرخا دے. تو اس لیے امام کو تو چاہیے کہ روزانہ اپنے نمازیوں سے ترکیب بنا کر علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کے لیے جایا کرے. اگر روزانہ نہیں جاتا تو کم از کم ہفتے میں ایک دن وہاں کے ذیلی نگران کے ماتحت رہ کر امام صاحب کو تنظیمی ترکیب کو برقرار رکھنا ہوگا. اور ظاہر ہے کہ جو دعوت اسلامی سے محبت کرتا ہوگا وہی تو اس طریقے کار پر نیکی کی دعوت دینے کے لیے نکلے گا. جب وہ دعوت اسلامی کا محب ہوگا تو وہ ذیلی نگران کے ماتحتی بھی قبول کر لے گا, اپنے آپ کو بڑا تو نہیں سمجھے گا, بڑا سمجھنا بھی نہیں چاہیے. تو امام صاحبان کم از کم ہفتے میں ایک بار اپنے اوپر لازم کر لیں علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت, انشاءاللہ پورے محلے میں مدنی بہار آ جائیں گے. یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر کسی محلے میں کوئی امام خراب آ جائے پورا محلہ جو ہے اس میں عقیدے کی خرابیوں کی جڑیں جو ہے نا وہ استوار ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اسی طرح اگر کوئی مدینے کا دیوانہ تو سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی شمع محبت کا پروانہ امام کسی مسجد میں آ جائے اور وہ ایکٹیو ہو تنظیمی کاموں میں یا کسی طرح کی تبلیغی مسائی میں وہ حصہ لے تو اس محلے کا بچہ مدینے کا دیوانہ بن جائے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, ہمارے محلے میں مسجد بادامی مسجد گاؤں گلی اولڈ سٹی ایریا کراچی کا جو کہلاتا ہے اس میں 6 مہینے کی عمر سے میں رہتا تھا, اور اس مسجد میں جب سے آنکھ کھولی صلاۃ و سلام کی آواز میں نے سنی الحمدللہ, اذان سے پہلے درود پاک میں نے سنا, وہاں بال مبارک کی زیارت کی بہاریں 12 ربیع النور شریف کو ہوا کرتی تھی,
اس سے بڑا لطف آتا تھا مجھے. میں چھوٹا تھا حالانکہ میں چلا جاتا تھا وہاں. ایک بار تو پہلی سب میں جا کے وہ دور کے بعد وہ صلاۃ و سلام ہو گیا, صلاۃ و سلام میں بھی آگے آگے شوق مزہ آتا تھا مجھے, تو آگے آگے کھڑا تھا پہلی سب میں, کھڑا ہو گیا جب اذان ہوئی تو ایک بڑے میاں نے وہ جھٹکا دے کر مجھے نکال باہر کیا. بہت مجھے دل شکنی ہوئی میری, کاش وہ مجھے شفقت کے ساتھ پیچھے ہٹاتے جھاڑ کہتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا اور میں مسجد سے دور نہیں ہوا الحمدللہ. تو وہ سنیوں کی مسجد تھی, میرا آنا جانا وہ نعت خوانی ہوتی تھی, گیارہویں شریف کے گیارہ, بارہویں شریف کے بارہ, محرم شریف کے دس وہاں آواز ہوتے تھے, تو ان میں سمجھ تو پڑتی نہیں تھی, شیرنی بڑھتی تھی تو میں بھاگ بھاگ کے چلا جاتا ہوں, لائن میں لگ جاتا شیرنی لے لیتا تو خوش ہوتا تھا. تو اس طرح آنا جانا رہا اور شروع سے بچپن میں ہی اس مسجد سے یا رسول اللہ کی صدایں میرے کان میں رس گھولتی رہی اور دل میں جگہ پکڑتی رہی. آج الحمدللہ اسی کی برکت سے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. تو اگر کوئی امام ایکٹیو ہو اور وہ شفقتوں کے ساتھ اپنے محلے میں کام کرتا رہے گا, اور اب دعوت اسلامی کا الحمدللہ یہ اتنا بڑا مدنی ماحول میسر ہے, پہلے تو یہ تصور نہیں تھا, اب تو مدنی ماحول موجود ہے الحمدللہ. تو اس کے ساتھ مربوط رہ کر کوئی امام کام کرے تو محلے کے بچے بچے کا ایمان محفوظ ہو جائے, اور اگرچہ امامت وہ اجرت پر کر رہا ہو, بالفرض امامت کا اس کو ثواب نہ بھی مل رہا ہو, لیکن ان تبلیغی کاموں کی تو اجرت نہیں لے رہا ہے, کہ آخرت میں بیڑا پار ہو جائے, اس کے صدقے میں نہ جانے کتنوں کی بگڑی بن جائے. تو اس لیے ہر امام کو چاہیے کہ وہ سرگرم عمل رہے اور دعوت اسلامی کے مدنی انداز پر, کہ یہ کام یہ انداز بہت کامیاب ہے الحمدللہ, اور عوام بہت جلدی مائل ہو جاتی ہے اس کی طرف. تو آپ انشاءاللہ ہمت کیجئے, سارے امام صاحبان نیت کیجئے کہ ہفتے میں کم از کم ایک بار انشاءاللہ علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں ضرور حصہ لیں گے انشاءاللہ, خود چل کر جائیں گے. بھلے آپ نیکی کی دعوت آپ کو یاد نہیں نہ دیں, آپ ان کے ساتھ چلیں, خیر خواہ بن جائیں, وہ خیر خواہی کا طریقہ بتائیں گے کہ آپ وہ دکاندار کو یا گھر والوں کو بلا کر کھڑے رہ کر سننے کی درخواست کر دیں, کبھی دائی بن جائیں, کبھی نگران بن جائیں, وہ جو وہ بنائیں وہ بن جائیں, کچھ نہ بنائیں تو ویسے ہی ساتھ چلتے رہیں. تو دیکھیے آپ کے لیے ثواب جاریہ کا کتنا زبردست ذخیرہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر امام صاحبان مدنی قافلے میں سفر کی ترکیب بنا لیں, اللہ اللہ, اگر امام مدنی قافلے میں سفر کرے تو بارے بیارے ہو, خود کتنے نمازی اس کے ساتھ چل پڑیں گے. ہمت تو کیجیے, آپ سفر کر کے دیکھیے تو صحیح کہ مدنی قافلے میں کیا ہوتا ہے. دعوت اسلامی آپ کی اپنی ہے, آپ ہی کو لے کر چلنا ہے, فرد واحد کی نہیں ہے. فرد واحد کیا, اگر ایک لاکھ اسلامی بھائی بھی مل کر کام کریں تو یہ تھوڑا ہے, کیونکہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلہ اہم ترین ذریعہ ہے. تو آپ یہ بھی نیت کیجئے کہ زیادہ نہیں تو ہر مہینے کم از کم تین دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کی سب کے سب نیت فرما لیجئے. آئمہ کرام بھی نیت فرما لیں, علماء کرام بھی, خطبہ کرام بھی, مؤذنین بھی, خادمین بھی, اور اگر انتظامیہ والے اسلامی بھائی تشریف لائیں وہ بھی, سب کے سب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہر ماہ کم از کم تین دن مدنی قافلے میں ضرور سفر کریں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ مسجد میں درس ہو رہا ہوتا ہے اور لوگ امام صاحب سے مصافحہ کر رہے ہوتے ہیں, بعض اپنا مسئلہ دریافت کر رہے ہوتے ہیں, ایسی صورت میں امام صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟
امام صاحب کا جس چیز امام صاحب کا دعوت اسلامی کے متعلق ذہن ہوگا نا, وہ خود ہی اپنی ترکیب بنا لے گا. جیسے کہ میں اپنا آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہاں بارہ ایسا ہوتا ہے کہ میں جب حاضر ہوتا ہوں تو درس بھی دیا جاتا ہے, تو درس دینے والا ترغیب دلاتا ہے قریب قریب آ جائیے, تو گنجائش ہو یا نہ ہو میں تھوڑا سا رکھتا ہوں تاکہ اس کی بات کو رسپانس تو ملے, بیچارے کو لفٹ تو ملے, کوئی سرکے نہ سرکے, میں تو سرک جاؤں تھوڑا, میں تھوڑا سا رکھتا ہوں. پھر وہ بولتا ہے करीब करीब आ जाए, थोड़ा फिर सरकता हूँ। वो बोलता है दो दानू जिससे हो सके बैठ जाए, तो मैं दो दानू हो जाता हूँ ताकि इसकी हौसला अफजाई हो और दूसरों को तरजीब मिले। और इस दौरान फिर बस खामोशी से सर झुकाकर सुनने वाली तरकीब हो। अगर सारे आइम्मा किराम इस तरह करें ना कि जो मुलाकात कर रहे हैं या बात कर रहे हैं उनसे भी दरख्वास्त करें कि आप भी तशरीफ रखें, चंद मिनट का दर्श है, फिर इंशाल्लाह हम मिलते हैं। तो इस तरह और लोग भी बैठ जाएंगे, इमाम साहब भी सुनेंगे, तो सबका भला हो जाएगा, सबको सवाब मिलेगा और मुबल्लिग या मुअल्लिम जो भी है उसकी भी हौसला अफजाई होगी। सारे आइम्मा किराम और मौज़िनों को ये चाहिए कि वो इस मामले में दावत इस्लामी को अपनी सुन्नतों भरी तहरीक समझते हुए इन कामों में हिस्सा लें, दर्श दें, दर्श नहीं देते या नहीं दे पाते या दे रहा है पहले से ठीक है तो उसकी हौसला अफजाई करते हैं, बेहतर तो ये कि उसकी हौसला अफजाई करते रहे ताकि वो काम करे इलाके में। वो गलती भी करे अगर दर्श देने वाला तो सबके सामने उसकी डांट डपट करना ये उसको घर भेजने वाली बात है, वो दिल तोड़ के घर बैठ जाएगा तो घर वो नुकसान होगा इससे। उसको प्यार से अगर वो शर्वी गलती करता है जिसकी फौरी इसलाह वाजिब है, जब तो आहसन अंदाज में आप उसी वक्त इसलाह कर दें, और अगर कोई ऐसी गलती नहीं है, मामूली गलती है, तो फिर उसको अकेले में समझाएं। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد